الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الذين ينفقون اموالهم اور وہ جو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى اور پھر خرچ کرنے کے بعد نہیں احسان جتلاتے ولا اذى اور نہ ہی ستاتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم تو انہی کے لیے ہے ثواب اپنے رب کے یہاں۔ قرآن پاک کی اس مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں کو ایک ہدایت دی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت ہی زیادہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور پچھلی کلاس سے آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں نبی علیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک دانہ لگایا اس سے سات خوشے نکلے اور سات خوشوں میں ہر ایک میں سو سو دانے تھے، تو ایک دانہ لگایا اور سات سو دانے نکل آئے، یعنی جو بھی خرچ کیا وہ سات سو گنا بڑھا دیا جائے گا، اس کو اجر و ثواب جو ہے اس کا وہ سات سو گنا دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال پچھلی آیت میں بیان کی۔ تو خرچ کرنا جو ہے اللہ کے راستے میں یہ بہت ہی اجر و ثواب والا کام، بڑے کم اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ جی اجر سات سو گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ثواب سات سو گنا دیا جاتا ہے۔ عام طور پہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دس نیکیاں لکھ لیتے ہیں، مگر یہ جو خرچ کرنے والا عمل ہے اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، دس نیکیاں نہیں، سات سو گنا نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو خرچ کرنا ہوتا ہے انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے اوپر خرچ کروں، اور وہ یہ قربانی دیتا ہے اپنے پاس سے جو خرچ کرنا ہوتا ہے، اپنے لیے جو خرچ کرنا ہوتا ہے اس کی جگہ جو ہے وہ دوسروں پہ خرچ کرتا ہے۔ تو جو چیز بڑی محبوب ہوتی ہے نا انسان کو، جو مال ہے، وہ مال کیونکہ وہ دے رہا ہوتا ہے، لٹا رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کو یہ عمل اتنا زیادہ پسند کہ باقی نیکیوں پہ دس گنا اجر، اس نیکی کے بارے میں فرمایا کہ سات سو گنا تک اجر چلے جاتا ہے۔ مگر اب جو آج جو آیت ہم نے پڑھی تو اس میں بتایا کہ یہ سات سو گنا اجر لینے کے لیے دو کنڈیشنز رکھ دیں۔ کون سی دو کنڈیشنز؟ فرمایا الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، اور پھر اپنے خرچ کرنے کے پیچھے پیچھے نہ وہ احسان جتلاتے ہیں نہ وہ تنگ کرتے ہیں۔ تو یہ دو کام جو نہیں کرتے لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے یہاں بڑا اجر ہے۔ تو یہ 700 گناہ والا ثواب لینے کے لیے دو کنڈیشنز رکھ دی ہیں، ایک تو خرچ کرنے کے بعد جس کو مال دیا ہے اس پہ احسان نہیں جتلانا ہوتا ہے، کیونکہ مال جو ہے ہم نے جو اس کے اوپر خرچ کیا وہ خرچ کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس سے کوئی ہم بعد میں کوئی عزت کا تقاضا کریں، بلکہ خرچ کرنے کا مقصد تو اللہ کی رضا ہے۔ تو اب خرچ کرنے کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم یہ امید کریں کہ وہ ہماری بہت ہی شکر گزار ہو، تو وہ ہمارا دیوانے وار محبت کرنے والا ہو، اور وہ ہمارے سامنے بالکل بچھ جائے۔ چنانچہ ہمارے رشتہ داروں میں ایک صاحب تھے، انہوں نے گھر کے کسی بچے کو ایک کمپیوٹر لے کے دیا۔ اب وہ جو کمپیوٹر لے کے دیا تو اس بچے کو سکھا دیا تھا کہ تمہیں کوئی اور کمپیوٹر نہیں لے کے دے سکتا تھا سوائے میرے، تو اب جب بھی میں تم کو بلاؤں تو تم آگے سے جواب دینا کیا حکم ہے میرے آقا، تو مجھے اپنا آقا اب کہنا شروع کر دینا کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ بڑی زبردست بھلائی کی ہے۔ تو چھوٹا بچہ تھا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ یہی کرتا تھا کہ جب بھی وہ آتے بڑے صاحب تو وہ یہی کہتا جی کیا حکم ہے میرے آقا۔ تو وہ جو جنہوں نے کمپیوٹر گفٹ کیا تھا ان کو بڑی خوشی ہوتی کہ ہاں یہ میرا احسان مند ہوا، اب یہ میرے سامنے غلاموں کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ تو وہ تو شاید مذاق میں ایسا کر رہے ہو، مگر اس کے پیچھے سوچ تو یہی تھی کہ جی اب میں نے کیونکہ یہ چیز دی ہے اس کو، اس کے ساتھ بھلائی کی ہے، اس بچے کے ساتھ بھلائی کی ہے، تو اب اس کو یہ شو کرنا چاہیے کہ وہ میرا احسان مند ہے۔ اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقے کے اجر کو خراب کر دیتا ہے، بلکہ انسان یہ کہے کہ یہ میں نے کر دیا اور اب بالکل اس کے بارے میں مجھے دوسرے بندے سے یہ بھی تقاضا نہیں کہ وہ میری تعریف کرے، بلکہ یہ بھی تقاضا نہیں کہ وہ میرے لیے دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ کہ جب کبھی غریب کو کچھ صدقہ کرتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، گھر پہ کبھی کبھی سائل آتا آواز لگاتا تو آپ جو ہیں وہ خادمہ کو کہتی کہ لو یہ پیسے اور دے دو باہر اس کو، اور پھر خود دروازے کے قریب تشریف لے جاتی اور کان لگا کے سنتی کہ اس مانگنے والے نے کیا دعا دی۔ تو جو مانگنے والا دعا کرتا آپ بھی اس کے حق میں یہ دعا کر لیتی کہ مجھے اس سے اس دعا کی بھی امید نہیں ہے، جو بھی اجر مجھے ملے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملے۔ تو کیسی خوبصورتی سے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتی کہ انسان اس کا احسان تو جتلانا دور کی بات، اگر وہ کوئی اور چیز اس کے بدلے میں کر دیتا تو وہ بھی اس کے سامنے اور اس کو اس کا بھی اجر دے دیتے۔ تو دعا کی بھی امید نہ رکھیں کہ وہ میرے لیے دعا کریں گی، اللہ سے اس کی امید رکھیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا کہ قیامت کے دن 7 لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اور اس میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جو اس طرح خرچ کرے گا کہ جب سیدھے ہاتھ سے خرچ کرے گا الٹے ہاتھ کو بھی پتا نہیں ہوگا، اس طرح خرچ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پسند انسان جب خرچ کرے تو پیچھے اور کسی چیز کی کسی اجر کا امیدوار نہ ہو سوائے اللہ کی رضا کے، کہ بس میں نے یہ خرچ کیا اب ختم، نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ یہ ہو گیا، یہ ختم ہو گیا، بس اس مالک کو راضی کرنا تھا اور کوئی مقصد اس میں نہیں تھا۔ تو یہ کئی مرتبہ انسان خرچ کرتا ہے، اور پھر اور کئی مرتبہ قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، اور پھر امید کرتا ہے کہ اب یہ ذرا ہمیں اسپیشل ٹریٹمنٹ دیں، ذرا ہمارے ساتھ اسپیشل معاملہ رکھیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو خراب کر دیتی ہیں، صدقے کو خراب کر دیتی ہیں۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خرچ کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے محسوس کریں کہ ہم نے بڑا احسان کیا، بلکہ وہ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں خرچ کرنے کے بعد کہ اب میں نے خرچ کیا ہے، اب تمہارے تم میرے لیے یہ کام کر دو، تم میرا فلاں کام کر دو، تم یہ چیز کر دو، وہ چیز کر۔ نہیں، خرچ کرنے کے بعد تکلیف دینا یا احسان جتلانا، یہ جو 700 گنا والا اجر ہوتا ہے نا، اس کو ضائع کر دیتی ہے۔ چنانچہ مشائخ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی مثال دانے کی دی کہ جیسے ایک دانہ آپ نے لگایا، اس سے 700 دانے بن گئے۔ اور یہ جو احسان جتلانا ہے، یہ اسی طرح ہے کہ اس دانے کو جب آپ نے بو دیا تو اس کے اوپر پانی ہی نہیں ڈالا، احسان جتلا دیا تو آپ کے دانے کو پانی نہیں مل رہا، اور کسی کو اذیت دے دی تو یوں سمجھ لے جیسے اس دانے اور اس پودے کو جو ہے وہ دھوپ نہیں مل رہی، اور جس دانے کو پانی اور دھوپ نہیں ملے گی وہ کبھی نہیں اگے گا۔ تو جب احسان جتلا دیا یا اذیت دے دی، تو اب اس خرچ کرنے پر کوئی اجر نہیں رہتا، وہ پودا اگ کے 700 گنا بنتا ہی نہیں۔ تو اس لیے بڑا خیال کرنا چاہیے، مگر یہ بڑا مشکل ہے۔ ہم انسان ہیں، انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی پر احسان کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ آگے سے اس کو رسپانس ملے۔ بہت ہی تھوڑا ایسے ہوتا ہے کہ انسان کسی پہ خرچ کرے اور پھر وہ آگے سے رسپانس کی امید نہ کرے، حتیٰ کہ والدین بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے بچے کو پڑھایا لکھایا، اب وہ بھی ہمارا کوئی احسان مند ہو، ہمارے ساتھ بھلائی کرے۔ یہ انسان کے دل کی فطرت ہے، اس کے دل میں یہ سوچ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آگے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اس طرح خرچ کرے گا اس کو بہت بڑا مقام ملے گا۔ کون سا مقام ملے گا؟ فرمایا نہ اس کے اوپر کبھی خوف ہوگا اور نہ اس کے اوپر کبھی غم ہوگا۔ یہ چھوٹا انعام نہیں ہے، پوری زندگی انہی دو چیزوں سے تو بچ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی خوف نہ آ جائے، کوئی غم نہ آ جائے۔ تو یہ چھوٹے انعام نہیں ہے، بہت بڑا۔ جس کو خرچ کرنا صحیح آ جائے، اس کو یہ دو بڑے تحفے ملتے ہیں۔ اور یہ تحفے اللہ نے کس کے لیے رکھے ہیں؟ اپنے اولیاء کے لیے رکھے ہیں۔ اچھی طرح سے خرچ کرنے والے کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اور قرآن میں ایک جگہ پہ اور یہ فرما دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جان لو کہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں کہ جن کے اوپر نہ کبھی خوف ہوتا ہے نہ کبھی غم ہوتا ہے۔ تو یہ اچھی طرح سے خرچ کرنے والے کو، جو خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جلاتا ہے، تکلیف نہیں دیتا ہے، اپنے خرچ کے بارے میں صرف اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مقام بالکل اولیاء کے برابر کر دیا، کہ اولیاء پہ بھی نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، اچھی طرح سے خرچ کرنے والے پر بھی نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو چھپ چھپ کے خرچ کرنے والے ہیں، یہ بازی لے گئے۔ چھپ چھپ کے خرچ کرنے والے یہ بازی لے گئے، واقعی یہ چھپ کے خرچ کرنے والے بازی لے گئے۔ اللہ تو ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پہ کبھی خوف ہوگا اور نہ ہی ان پہ کبھی غم ہوگا۔ مال خرچ کرنے کے بارے میں تین شرائط حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنی معرف القرآن میں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مال خرچ کرنے پہ یہ جو 700 گنا اجر ملنا ہے، اس کی تین بڑی شرطیں ہیں، ان شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ پہلی شرط، مال حلال ہو، حرام مال کمایا، چوری ڈاکے کا مال اب لا کے صدقہ کریں گے، صدقے پہ کوئی اجر نہیں۔ آج کل اب تو اسلامی بینکاری آ گئی ہے، انسان اگر آج کے زمانے میں اسلامی بینکوں میں اگر پیسہ جمع کروائے تو علماء کہتے ہیں کہ اس پیسے پہ اگر انٹرسٹ آ بھی رہا ہے، پیسہ بن رہا ہے، تو وہ حلال ہے، کیونکہ وہ سود نہیں ہے، غیر سودی بینکاری ہے۔ مگر آج سے 5-10 سال پہلے تک ایسا غیر سودی بینکاری کا کوئی سسٹم اکثر جگہوں پہ دنیا میں نہیں تھا، تو لوگ جو ہیں وہ بینکوں میں پیسے رکھواتے ہیں اور اس پہ پھر ان کو سود ملتے ہیں۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سود کا پیسہ ہے، یہ غریبوں میں تقسیم کر دیں، مگر غریبوں میں تقسیم کرنے کے بعد بھی یہ نیت، یہ امید نہ رکھیں اس پہ کوئی اجر ملے گا۔ تو یہ سود کا پیسہ ایک تو پیٹ میں تو خود ڈالنا ہی نہیں ہے، اور اس کو صدقہ بھی کر دینا ہے، اور اس صدقے پہ بھی یہ ذہن میں امید رکھیں کہ اس پہ اجر کوئی نہیں ملنا، بغیر اجر کی نیت کے یہ صدقہ کرنا ہے۔ تو حلال ہوگا تو ثواب ملے گا، حلال نہیں تو ثواب مل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے حلال مال کو ڈھونڈنا، حلال مال پر زندگی گزارنا یہ بڑا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی جو چیخ چیخ کے یا رب کہہ رہا ہے اور اس کے پیٹ میں حرام لقمہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آواز کا جواب بھی نہیں دیتے۔ یعنی جو یا رب کہتا ہے، دعا کرتا ہے اور پیٹ میں حلال جا رہا ہے، تو اس پیٹ میں حلال جانے کی وجہ سے اس کی دعائیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ تو مال کے اوپر خرچ کرنے پہ جو اجر ملنا ہے، اس کی تین شرائط، اور پہلی شرط یہ ہے کہ مال حلال ہونا چاہیے، اور انسان حلال مال کھاتا ہے تو حلال کام کرتا ہے، حرام مال کھاتا ہے تو حرام کام کرتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ ہم مال جہاں خرچ ہو رہا ہوتا تھا اس سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ مال آیا حلال سے ہے یا حرام سے ہے، کہ اگر مال حرام پہ خرچ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال پیچھے حرام طریقے سے کمایا گیا، اور مال اگر حلال پہ خرچ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے مال حلال طریقے سے کمایا گیا۔ تو تین شرائط ہیں صدقے کے صحیح ہونے کے لیے، اور پہلی شرط یہ ہے کہ حلال مال ہو، اور دوسری شرط یہی ہے کہ نیت صحیح ہو۔ جیسے کہ اس آیت میں بتایا گیا، یہ نیت نہ ہو کہ ہاں جی دے رہا ہوں، خرچ کر رہا ہوں، تو اب جو ہے خوب میری تعریفیں ہونی چاہیے، اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے نہیں کر رہا بلکہ اپنی تعریفوں کے لیے کر رہا ہے، یا خرچ کرنے سے اس کا یہ دل میں خیال ہو کہ اب میں خرچ کروں گا تو بس جس کے ساتھ جو زیادتی کرنا چاہوں کر سکتا ہوں۔ کئی مرتبہ گھر میں یہی ہوتا ہے، ایک کمانے والا ہوتا ہے اور باقی سارے جو ہیں وہ مصروف ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو جو خرچ کرنے والا ہے وہ جس کے ساتھ جو زیادتی کرے کیونکہ وہ کما کے دے رہا ہے، ایسا کرنا جو ہے وہ اس نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو نیت صحیح ہونی چاہیے خرچ کرنے میں، اور کئی مرتبہ انسان خرچ کر رہا ہوتا ہے اور اس کی نیت جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ مثلا ایک نوکر رکھا ہوا ہے اور اس کی تنخواہ کے علاوہ اور اس کو پیسے دیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ نوکر ہے جو ابو سے چھپاتا ہے میری باتیں، امی سے چھپاتا ہے میری باتیں، میں جو جو غلط کام گناہ کے کام کر رہا ہوں، یہ نوکر میری مدد کر رہا ہے اس گناہ کے کام میں، تو یہ صدقہ جو کر رہے ہیں آپ، یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ غریب نوکر ہے میں اس کی مدد کر رہا ہوں، بلکہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے میرے گناہ میں میرا ساتھ دے رہا ہے۔ تو صدقہ صاف نیت سے ہونا چاہیے، اس لیے صاف نیت سے دیا ہوا صدقہ وہ اجر کمائے گا، اور اسی طرح جب صدقہ لینا چاہے بندہ تو وہ بھی صاف نیت سے لینا چاہیے۔ کئی مرتبہ جب انسان صدقہ لے رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو صدقہ نہیں مل رہا ہوتا ہے، وہ اس کو غلط کام پہ اجرت مل رہی ہوتی ہے، اس نوکر کو جو اس کا مالک گھر کا جو بیٹا ہے وہ پیسے دے رہا ہے، وہ اس لیے دے رہا ہے کہ جی میرے گناہ میں یہ میرے ساتھ ملوث ہے تو اس کو جتنا میں پیسہ دوں دے دوں، تو وہ اس کو صدقہ نہیں مل رہا ہے، اس کو گناہ کا کام کرنے پہ اجرت مل رہی ہے۔ تو یہ انسان اپنے ذہن کو صاف کرے کہ میں صدقہ کیوں دے رہا ہوں۔ اسی لیے کئی مرتبہ اللہ والوں کو ہم نے دیکھا کہ جی اپنے جو قریبی ملازم ہیں ان کی جگہ دوسروں کو صدقہ دیتے ہیں، اس لیے کہ اپنے ملازم کو صدقہ دینے میں کہیں یہ نیت تو نہیں ہے کہ جی یہ مجھے زیادہ راحت پہنچائے گا، زیادہ میرے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گا، تو یہ نیت ہو جاتی ہے۔ تو اب صدقے میں نیت صدقے کی نہیں ہے بلکہ کچھ بدلہ حاصل کرنے کی ہے، تو وہ صدقہ جو ہے وہ پھر باطل ہو جاتا ہے۔ تو کئی مرتبہ انسان اس طرح نفس و شیطان کے چکر میں پڑ جاتا ہے، کئی مرتبہ انسان اسپیسیفک کام کروانا چاہتا ہے لوگوں سے تو صدقہ کے نام پہ ان کو دیتا تو ہے، وہ صدقہ کوئی نہیں ہوتا، وہ محبت بھرا گفٹ کوئی نہیں ہوتا، وہ گناہ کے کام کی اجرت ہوتی ہے۔ تو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تین شرائط ہیں، پہلی شرط کہ مال حلال ہو، دوسری شرط کہ نیت صحیح ہو، اور تیسری شرط یہ کہ جس کو صدقہ دیا جائے وہ صدقے کا مستحق ہو۔ تو صدقے کے مستحقین پیچھے قرآن پاک کی آیتیں ہم نے پڑھی بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ بیان کی اور اس لسٹ میں جو ہے وہ سب سے پہلے وہ مستحقین آتے ہیں جو قریبی رشتہ دار، اور قریبی رشتہ داروں میں بھی سب سے پہلے والدین کا نمبر ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ماذا تنفقون، ہم کیا خرچ کریں، کس پہ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ خرچ کرو جو تمہارے صاف مال ہے، اچھا مال ہے، اس پہ یہ خرچ کرو، وللوالدین، اور یہ خرچ جو ہے یہ والدین کے لیے ہے، اور خرچ جو ہے والاقربین، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، پھر وابن السبیل، مسافروں کے لیے، والمسکین، مسکینوں کے لیے، اس طرح فقیروں کے لیے، ان تمام لوگوں کا یہ مستحقین ہیں کہ ان کو دیا جائے، اس طرح ان کو دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ پیچھے میں وہ آیت ڈھونڈ رہا ہوں جو ہم نے پڑھی تھی تاکہ کلیئر ہو جائے۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے محبوب، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر، تم خرچ کرو وہ مال، من خیر فللوالدین، اور مال ماں باپ کے لیے ہے، والاقربین قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتاما یتیموں کے لیے، والمساکین مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جو صدقے کے مستحق، مال کے مستحق ہیں۔ تو بہرحال یہ تین شرائط مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی کہ یہ شرائط ہوں گی، تو اس طرح سے خرچ کرنے والا جو ہے وہ درجے میں اولیاء کے درجے کو پہنچ جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعہا اذى. قول معروف نرم جواب دینا، ومغفرۃ درگزر کرنا، خیر من صدقۃ اس صدقے سے بہتر ہے، یتبعہا اذى جس صدقے کے بعد آپ تکلیفیں دیتے ہیں. کیا مطلب؟ قول معروف نرم بات کرنا، یعنی کبھی مانگنے والا آ جاتا ہے مانگنے کے لیے، آپ کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نرم بات کر دو، اچھی طرح سے معذرت کر لو سائل سے. جیسے کئی مرتبہ ہمارے یہاں مشہور ہے، مانگنے والا آتا ہے اور دینے والے کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو کہتے ہیں بھائی معاف کر دو. تو اب تو یہ تکیہ کلام بن گیا ہے، اور بلکہ لوگ معاف کر دینے کو برا سمجھتے ہیں کہ معاف کرنے کا مطلب ہے چلے جاؤ یہاں سے، مگر یہ اچھا لفظ ہے کہ جو دینے والا ہے وہ معافی مانگ رہا ہے کہ بھائی معاف کر دو، میرے پاس اس وقت تمہارے کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم معذرت اصل میں کر رہا ہے. مگر یہ آج کل کیونکہ اتنا یہ یوز ہو چکا ہے، معاف کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جاؤ یہاں سے، مگر در حقیقت یہ اچھے الفاظ ہیں. تو یہ قول معروف ہے کہ جب کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو جھڑکا نہ جائے، بلکہ اس سے نرم بات کی جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور ہمارے حضرت دعاؤں میں یہ آیت خوب پڑھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مانگنے والے کے ساتھ سختی نہ کرو. آیت میرے ذہن سے نکل رہی ہے، بہرحال وہ آیت اس طرح ہے، اللہ اکبر، جو وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا کہ سوال کرنے والے کو جھڑکی نہ دو، تو وہ سوال کرنے والے کو جھڑکی نہ دو، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. تو قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی اللہ نے یہ فرما دیا. تو اسی طرح سوال کرنے والے کو قول معروف نرم جواب دیا کریں اگر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. وَمَغْفِرَةٌ خَيْر، اور معافی مانگ لینا، نرم جواب دے دینا، یہ بہتر ہے ایسے صدقے سے جس کے بعد اس کے ساتھ زیادتی کی جائے. معافی مانگ لینا کیوں کہا؟ کئی مرتبہ انسان صدقہ دیتا ہے کسی کو اور صدقہ لینے والا کوئی بدتمیزی کرتا ہے، صدقہ لے کر بھی زیادتی کرتا ہے، صدقہ لینے کے بعد بھی برائی چاہتا ہے، برے پلانز کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے صدقہ دے دیا اور اس کے بعد اس کو اذیت دی، اس سے بہتر یہ کہ تم اس کو معاف کر دو، تم اس سے نرم بات کر دو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے قریبی ایک رشتہ دار تھے، ان کو ماہانہ خرچ دیتے تھے. اللہ کی شان کے جب عائشہ رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، ان کے اوپر جب الزام لگایا تو اس الزام کی کافروں نے، جب منافقین نے جب یہ سسٹم چلایا تو کچھ صحابہ کرام بھی ان کی باتوں میں آگے، اس میں سے ایک یہ تھے جن کے اوپر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اتنا زیادہ ان کے اوپر شفقت فرماتے تھے، ہر مہینے ان کو خرچہ دیتے تھے، اور انہوں نے یہ زیادتی کر دی. اللہ اکبر، اتنے صحابہ جو تھے وہ اس زیادتی میں نہیں آئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا جو یہ بات کرتا ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں گا، تو ایسے بھی صحابہ تھے اور یہ باتوں میں آ گئے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بڑا غم ہوا کہ میری بیٹی کے بارے میں یہ، آف آل دا پیپل، تمام لوگوں میں یہ ایک ایسا بندہ، میرا قریبی رشتہ دار، میں اس کے اوپر خرچ کر رہا ہوں. تو بڑا ان کا دل جو تھا وہ مغموم ہوا، اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا، اور انہوں نے اس کو دینا بند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، اس کو معاف کر دو. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جتنا پہلے دیتے تھے اس سے دگنا ان کو دینا شروع کر دیا. میں بالکل چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قول معروف، نرم بات و مغفرت، اور درگزر کرنا بہتر ہے، خیر من صدقت، اس صدقے سے بہتر ہے، یتبعہا اذى، جس کے بعد انسان تکلیفیں دے جس کو صدقہ دیا ہو. واللہ غنی الحمید، واللہ غنی الحلیم، بے شک اللہ تعالی غنی ہے، بے پرواہ ہے، حلیم ہے، تحمل کرنے والا ہے. تم بھی تحمل سے کام لو. اللہ تعالی ہمیں ان مبارک آیات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صدقہ دینے والوں میں سے بنائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اللہ تعالی ہمیں دینے والے ہاتھ میں سے بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک مرتبہ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ينفقون اموالہم، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا ذا، اور اس کے بعد اپنے خرچ کرنے کے بعد نہیں پیچھا کرتے اپنے ان لوگوں کا احسان جتلانے کے ساتھ، ولا اذا، اور ستانے کے ساتھ، تکلیف دینے کے ساتھ. لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے، ثواب ہے ان کے رب کے نزدیک. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان کے اوپر خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. قول معروف، نرم جواب دینا، و مغفرت، درگزر کرنا، خیر من صدقۃ، بہتر ہے اس صدقہ سے، یتبعہا اذى، جس صدقہ کے بعد تکلیف دی جائے. واللہ غنی الحلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تحمل، نہایت تحمل والے ہیں. یہاں آ کے سبق مکمل ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سب مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، ہر چیز سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. کہ یہی ہے امتوں کے مر
قرضے کو ہم کا چارہ، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی عشق سے تیرے بھر گئے ہم، جب عشق سے تیرے بھر گئے ہم، تو ہی رہا جدھر گئے ہم، تو ہی رہا جدھر گئے ہم، جب عشق سے تیرے بھر گئے ہم، تو ہی رہا جدھر گئے ہم، تو ہی رہا جدھر گئے ہم۔
سبحان ربی العالمہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا، اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبک وحب عمل الذی يقربنی علی حبک، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔